اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں حیدر عباس رضوی. ایک نئی سحر، ایک نئی صبح اور نیا پروگرام نسیم سحر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ رب العزت میں تمام اعمال کی قبولیت کا خواہاں ہوں. پروردگار ہمیں اس مبارک و مسعود مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی اور اطاعت و عبادت کا شرف انشاءاللہ نصیب کرے. گفتگو کے آغاز میں شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر پیکر جعفری اترولوی صاحب کے چند اشعار اور پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز. وہ کہتے ہیں کہ دیتا ہے حق کی دعوت رمضان کا مہینہ، ہے باعث شفاعت رمضان کا مہینہ. جگنا بھی قرب خالق، سونا بھی قرب خالق، ہے کل کا کل عبادت رمضان کا مہینہ. قابو میں نفس کیسے رہتا ہے یہ بتائے، ہے مظہر قناعت رمضان کا مہینہ. افطاریوں میں جیسے سب نعمتیں سجی ہیں، لگتا ہے باغ جنت رمضان کا مہینہ. شہر خدا جہاں مشہور نام نامی، وا جیسے باب رحمت رمضان کا مہینہ. وقت سحر، وقت سحر ترانے حق آگہی کے سنیے، ہے عکس ریز فطرت رمضان کا مہینہ. قرآن رحل پر ہے، نظریں ہیں آیتوں پر. قرآن رحل پر ہے، نظریں ہیں آیتوں پر، ہے موسم تلاوت رمضان کا مہینہ. راتیں ہزار شب کی بھاری عبادتوں پر، ہر دن نزول رحمت رمضان کا مہینہ. پیکر پیکر سبھی کے روزے ہوویں قبول باری، ہو تحفے سعادت رمضان کا مہینہ. بہت ہی عظمتوں اور بہت ہی فضیلتوں کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. نسیم سحر میں آج گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کے تقاضے. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید شبیب حسینی صاحب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، اگر ہم دیکھیں اپنے سماج میں اور معاشرے میں، ماہ مبارک رمضان ایک طرف تمام تر عظمتوں اور تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اب اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا انسان اس بہترین فضا سے، بہترین موسم سے جو موسم عبادت ہے، عبادت و بندگی سے سرکشی کرتا ہوا نظر آئے تو یقیناً لمحہ فکریہ ہے. قبلہ، گفتگو حسب دستور آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں فضیلت ماہ مبارک رمضان کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا بند عالم ہم سے اور آپ سب سے اور تمام ناظرین محترم سے ان کی عبادتوں کو اور ان کے روزوں کو قبول فرمائے
انشاءاللہ.
قرآن کریم نے ماہ مبارک کو ایک خاص زاویے سے بیان کیا ہے. اول تو یہ کہ خود حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ ہم بے باکانہ طور سے رمضان المبارک کو تنہا رمضان کہتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنہا رمضان کے نام سے اس مہینے کو یاد نہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لہٰذا اسے مبارک انداز میں ذکر کیا جانا چاہیے. پیغمبر خدا نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اسے ترکیب کے ساتھ یا رمضان المبارک کہو یا ماہ رمضان کہو. تاکہ تنہا یہ نام جو ہے وہ زبان کے اوپر نہ آنے پائے، اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو خود اس حدیث شریفہ سے فضل و شرف اس ماہ مبارک کا ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے کا نام جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار پایا ہے، دوسرے کسی اور مہینے کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کی روشنی میں ہوا۔ دوسری یہ کہ متعدد آیات قرآن کریم میں ہمیں اس طرح کے ملتی ہیں کہ جس میں رمضان المبارک کے سلسلے میں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
جی،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ماہ مبارک کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماہ مبارک میں روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے توریت کے نزول کے لیے جناب موسیٰ کو کون سا وظیفہ ان کے اوپر محول کیا گیا تھا اور انہیں گویا حکم دیا گیا تھا، امت کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ موسیٰ، تمہیں توریت دی جانے والی ہے، تم کوہ طور کے اوپر آؤ لیکن 30 دن روزے رکھ کے آؤ۔
جی،
یہ 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ توریت دی جانے والی تھی۔ موسیٰ خود نبی ہیں، اور نبوت کا شرف رکھتے ہیں، رسول ہیں، اپنے عہد کے امام ہیں، اور جب آگے جانے لگے تو یہ خیال آیا کہ ہم روزے کی حالت میں جا رہے ہیں، روزہ جو ہے وہ منہ کو ذرا سا ایک مہک دار بنا دیتا ہے، ایک ہلکی سی کیفیت بوئے بد کی منہ کے اندر اور ذہن کے اندر آتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بظاہر ہم کو اچھی نہیں لگ رہی۔ جناب موسیٰ نے ایک خوشبودار پتی توڑ کر کے اپنے دہن میں رکھ لی، دہن کو خوشبودار بنانے کے لیے
روزے کے عالم میں۔
روزے کے عالم میں ادھر سے یہ آواز آئی کہ جاؤ 10 دن اور روزے رکھ کے آؤ، اور یہ بھی تاکید کی گئی کہ خداوند عالم کو روزے دار کی یہی بو، روزے دار کے دہن کی یہی بو معطر لگتی ہے۔ یہ نہ محسوس کرو کہ تمہارے دہن سے یہ بو نکل رہی ہے، نہیں، جسے تم بو محسوس کر رہے ہو خداوند عالم اسے عطر محسوس کرتا ہے۔
واہ، سبحان اللہ،
یہ ایک کیفیت۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود موسیٰ سے کہا گیا کہ تم روزہ رکھو، اور جب جناب موسیٰ نے روزے رکھے تو اب کوہ طور کے اوپر جب گئے تو انہیں توریت عطا کی گئی۔ توریت روزے کی وجہ سے موسیٰ جیسے نبی کو دی گئی۔
جی،
یہ شرف تنہا امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ نزول قرآن جو قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہونے والا ہے، اس کے لیے پوری امت کو روزہ دار قرار دیا گیا۔ پوری امت کو روزہ دار قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ممکن ہے یہ بات بھی ہو کہ امت جناب موسیٰ ایک حد کے اوپر آ کے رک جانے والی ہے، لیکن امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ لہذا قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف پیغمبر کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے،
بلکہ
یہ کہا گیا کہ امت پیغمبر بھی روزہ دار رہے تاکہ عظمت قرآن کا اسے احساس ہو۔
جی ہاں، قبلہ حسینی صاحب، بہترین گفتگو زیدی صاحب فرما رہے تھے۔ خود ماہ مبارک رمضان کی فضیلت احادیث کی روشنی میں آپ کیا بیان کریں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، جہاں تک رمضان المبارک کی فضیلتوں کی گفتگو ہے، تو اگر آپ نے 30 دن کے پروگرام کا تذکرہ کیا، اگر 30 دن صرف اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے تو بھی کم ہے.
یقیناً
اتنی فضیلتیں اور اتنے فضائل روایات میں، آیات میں موجود ہیں. میں ان فضائل کو سمیٹتے ہوئے 6 عناوین میں اس طریقے سے بیان کرنا چاہوں گا جو اہم ترین عناوین ہیں فضائل ماہ رمضان کے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مہینہ خود کتب آسمانی کے نزول کا مرکز قرار پایا.
جی،
ہم جب تاریخ کتب آسمانی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی الہی کتابیں ہیں ان کے نزول کے لیے خالق کائنات نے اسی مہینے کا انتخاب کیا. چنانچہ 6 امام کی حدیث کے مطابق 6 رمضان المبارک کو توریت کا نزول ہوا، 12 رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا، اور 18 رمضان المبارک جناب داؤد کی کتاب زبور کا نزول ہوا. تو جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب داؤد تینوں نبیوں پر نازل کی گئی گزشتہ کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں. اور دوسری روایت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود صحف ابراہیمی کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا. اب ہم اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، وہ کتاب جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے مستاق ہے. وہ کتاب قرآن مجید بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی. البتہ اس کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں کہ 3 شبوں میں سے، یا اگر ہم فریقین کی روایتوں کو دیکھیں تو 5 شبوں میں سے کون سی شب ایسی ہے کہ جس میں واقعاً قرآن کا نزول ہوا. لیکن بہرحال قرآن مجید یہ مسلم ہے اور یہ حقیقت ہے، اس سے کسی اختلاف نہیں کہ مہینہ وہی تھا. تاریخ فرق کرتی ہے، اختلاف ہے، مگر مہینہ وہی مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. یہ ایک اہم گوشہ ہے رمضان المبارک کی فضیلتوں کے لیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو افضل الشہور بتایا گیا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم کے خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے اور دیگر روایتوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. 6 امام نے ارشاد فرمایا اور 5 امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. پھر تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے کہ اللہ نے، پروردگار عالم نے تمام مہینوں میں سے جس مہینے کو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے مرکزی مہینہ قرار دیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے.
صحیح.
اور اس مہینے میں خصوصیت سے خالق کائنات نے تعلیمی امور پہ اور تربیتی امور پہ توجہ مبذول کرائی ہے، اور شاید اسی کا ایک حصہ آپ کتابیں دیکھیے. کتابیں عام طور پہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی خاص کر کتابیں وہ کہ جو خالق کائنات اور خالق انسان کی جانب سے نازل کی جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو تعلیم و تربیت کا اہم ترین وسیلہ قرار پاتی ہیں ان میں کتاب ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعلیمی اور تربیتی رخ پر توجہ مبذول کی گئی ہے. تو اللہ نے چونکہ اس ماہ کو، اس مہینے کو تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پہ انتخاب کیا تھا، فرمایا تھا، لہٰذا اپنی ساری کتابوں کا نزول بھی اسی مہینے میں کیا. تو پہلا اور تیسرا نقطہ یہ آپس میں جڑتے ہیں. چوتھا نقطہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ رحمت و برکت ہے، اور اس مہینے میں اعمال جو انجام دے جاتے ہیں اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت اس مہینے میں اگر پڑھی جائے تو سارے مہینوں میں پورے قرآن کو جو پڑھنے اور ختم کرنے ثواب ہے، اس کا ثواب اس مہینے
احادیث
میں
باقاعدہ اس بات کی
تشریح و تاکید کی گئی ہے. یہ چوتھی وجہ تھی. اور چوتھا رخ ہے اس مہینے کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. پانچواں رخ کہ اکثر اماموں نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں شیطان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، شیطان اسیر ہو جاتا ہے، اور جب شیطان اسیر ہو جاتا ہے، شیطان کو محبوس کر دیا جاتا ہے، قیدی بنا دیا جاتا ہے، تو پھر گناہوں کی طرف بڑھنے کے وسائل اور زمینیں خود بخود محدود ہو جاتے ہیں. اب انسان، میں ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ یاد دیں، کہ شیطان قیدی بنا دیا جاتا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی نے فرمایا جملہ کہ مہینے میں محبوس کر دیتا ہے پروردگار شیطان کو. تو اب انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ خود اس کے اندر شیطانی فطرت پائی جائے. صحیح. کہ جب اللہ نے سارے راستوں کو خود ارادہ کر لیا ہے مسدود کرنے کا، بند کر دینے کا گناہوں کی طرف، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ در و دیوار کو سہارا بناتے ہوئے، جھروں کو تلاش کرتے ہوئے گناہوں کی وادیوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے. تو یہ پانچواں نقطہ تھا. اور آخری اور اہم نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان دعاؤں کے قبولیت کا ضامن بنتا ہے. ہم دوسرے مہینوں کے یا دوسرے تاریخوں کے بارے میں جب یہ دیکھتے ہیں دعا کی جائے تو لیکن بشرطہا و شروطہا کے مراحل ہیں، لیکن جب رمضان کی میں دعا کی جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مطلقاً بغیر کسی قید اور بغیر کسی شرط کے یہ حدیثیں آتی ہیں کہ روزہ دار جب دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. چنانچہ پیغمبر اکرم، امیر المومنین اور چھٹے امام، ان تینوں کی ایک ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ اس مفہوم پر مشتمل حدیث ہے کہ جب کوئی روزہ دار افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا ایسی ہوتی جو کبھی رد نہیں کی جاتی، جی کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے. یعنی رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا ضامن بن جاتا ہے.
محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام نسیم سحر. وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام نسیم سحر.
رمضان متجلى وابتسم طبى للعبد إذا اغتنما.
يا سروري وأغنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم سحر، اور آج نسیم سحر میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے تقاضے. مولوی صاحب، آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے جیسی عظیم عبادت کو فرض کیا ہے پروردگار نے. آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خود تقویٰ یہ غرض ہے روزے کے ذریعے حصول، یعنی حصول تقویٰ در حقیقت روزے کے ذریعے وجود میں آتا ہے. خداوند عالم اس عبادت کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کون سی قوت ہمارے اندر ایجاد ہوتی ہے؟
بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا.
جی،
عام طور سے لوگ اس نقطے کی طرف توجہ نہیں رکھتے. در حقیقت قرآن کریم میں ایک بات جو بیان کر دی گئی ہے اسی تک جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے انسان، کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر جہاں تک عبادتوں کی بات ہوتی ہے، عبادتوں کا جب تذکرہ کرتا ہے، یعنی نماز کا یا روزے کا، تو وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟
برائیوں سے
انسان کو روکتی ہے، خرافات سے انسان کو روکتی ہے، بری حرکتوں سے انسان کو روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے، فحشاء اور فساد سے انسان کو روکتی ہے. تو نماز منزل نہیں ہے.
جی،
منزل کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے. اسی طرح سے روزے کے لیے ہے. کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، یعنی پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے دوری تمہارا شعار بن جائے، نیکیوں کی طرف بڑھنا تمہاری زندگی کا اڑنا اور بچھونا بن جائے۔ تو اپنے آپ کو اتنا پرہیزگار اور اتنا پاکیزہ بنا لو۔ تو اب یہ پاکیزہ بننا کیا ہے؟ ہدف ہے، صحیح منزل جو ہے وہ ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنائیں۔ جنت کون سی جگہ ہے؟ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں نہ لغو ہے، نہ بری باتیں ہیں، نہ کوئی حدت ہے، نہ کوئی کجروی ہے، نہ کسی طرح کی گرمی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟
جی۔
حج کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کہ حج کرنے والا کسی کو گالی نہ دے۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کیوں کہا گیا؟ حج کرو میاں، حج کر کے اپنے گھر جاؤ۔ لیکن یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی؟ کہا اس لیے کہ حج کے دوران ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اتنے بہتر بن جاؤ تاکہ پوری زندگی میں یہی طرز عمل تمہارا ہو۔ بلا فسوق بلا جدال فی الحج، تم جدال بعد میں بھی نہ کرنا، تو تکار بعد میں بھی نہ کرنا، آئے بات سمجھ میں، فسق و فجور بعد میں بھی نہ کرنا۔ چاہتا ہے پروردگار عالم اتنا پاکیزہ بنا لے کہ یہ انسان جنت کا اہل بن جائے۔ جتنی بھی نمازیں اور عبادتیں ہیں اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتن اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے تنہا عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ پاکیزہ بنائے، تاکہ وہ ایسی فضا کے لائق بن جائے کہ جس کے اندر کوئی گرمی یا کوئی حدت یا کوئی شرارت نہیں پائی جاتی، ایسا ماحول جسے جنت کہتے ہیں۔
جی،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ روزہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے، اب آپ دوبارہ اپنے سوال کی تکرار فرمائیے تو میں اس کی اور تشریح کروں۔
کون سی قوت روزے کے ذریعے انسان میں وجود میں آتی ہے؟ کس قوت کا ایجاد معرض وجود میں آتا ہے روزے کے ذریعے؟
اسی خطبہ شعبانیہ میں کہ جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں،
جی،
خطبہ شعبانیہ میں امیر المومنین نے خود سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے؟ بھئی یہ مہینہ خود ہی بہترین ہے، اس کی عبادتیں بہترین ہیں، اس کا سونا بہترین، اس کا جاگنا بہترین، سب کچھ بہترین ہے، کہ اس مہینے میں بہترین کون سا عمل ہے؟
جی،
جواب دیا الورع عن محارم اللہ، خداوند عالم کے محارم سے اپنے آپ کو روکنا۔
صحیح،
خداوند عالم نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ روکنے کی قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسی روزے سے ملے گی۔ جس طرح انسان پانی سے اپنے آپ کو اس مہینے میں روکتا ہے، جس طرح کھانے سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے اور کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، جس طرح بعض خواہشات کی طرف، شہوتوں کی طرف بڑھنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح سے وہ محارم پروردگار سے اپنے آپ کو روکنے کی وہ قوت حاصل کرتا ہے۔
جی،
ایک روز گزرا، ذرا سا کھلتا ہے روزہ، دوسرا روز گزرا، ذرا کھلتا ہے روزہ، کم کھلتا ہے، تیسرا روز گزرا، ذرا سا اور کم کھلتا ہے، چوتھے پانچویں روز سے روزہ عادی ہو جاتا ہے۔ یہ عادی جو ہو جاتا ہے، گویا وجود انسانی میں وہ قوت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر تک بھوکا رہ سکتا ہے، اتنی دیر تک پیاسا رہ سکتا ہے، اتنی دیر تک خواہشات کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اگر اتنی دیر تک یہ خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا یا بھوک اور پیاس کے اوپر کنٹرول کرنا اسے آ جائے، تو یہی تمرین پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ محارم الہی سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بن جائے۔ عادت ڈالی جا رہی ہے، محارم پروردگار سے روکنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل
محارم الہی سے
اپنے آپ کو روکنا۔ خود اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ھذا شہر فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ، عزمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، کہ اس مہینے کو تو نے عظیم بنایا ہے شہروں کے اوپر, مہینوں کے اوپر, دوسرے مہینوں کے اوپر, مکرم بنایا ہے دوسرے مہینوں کے اوپر, شرف دیا ہے دوسرے مہینوں کے اوپر, فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں کے اوپر. تو یہ خود با فضیلت ہے, با کرامت ہے, با شرف مہینہ ہے. لیکن اس سے جو سب سے زیادہ با کرامت عمل ہمیں حاصل کرنا ہے, روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے, اتر اعمال ماہ رمضان اور اتر ماہ صیام اور روزوں کی مقصد کو جو بیان کیا گیا, وہاں پیغمبر اسلام نے اس کی تشریح فرما دی امیر المومنین کے دریافت کرنے کے اوپر, کہ پیغمبر فرماتے ہیں الورع عن محارم اللہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے خود کو پرہیز کرنا, جی ہاں, خود کو محفوظ رکھنا اور بچانا.
آج ہمارے معاشرے میں مجھ جیسا جوان, بارہ مجھ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں, آپ سے بھی بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہوگا, یقیناً آپ کے جوابات ہی ہم دوسروں تک منتقل کرتے ہیں, کہ یہ تقوی جس کی تاکید کی ہے قرآن کریم نے, احادیث معصومین علیہم السلام میں بے شمار ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جس میں تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ کیا ہے؟ انسان گھبراتا ہے, لیکن یہی مولا کائنات کے سوال پر جو پیغمبر نے جواب دیا ہے الورع عن محارم اللہ, درحقیقت یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ معصوم نے فرمایا تقوی کی تعریف میں اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک, یعنی جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں تمہیں موجود پائے, واجبات کو تم انجام دو, ولا یراک حیث نہاک, اور جس چیز سے روکا گیا ہے وہاں تمہیں موجود نہ پائے, یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرو. بہرحال قبلہ حسینی صاحب, ماہ مبارک رمضان کے یہ تمام فضائل, یہ تمام برکات, اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کی طرف کیسے اشارہ کریں گے آپ؟
ماہ مبارک رمضان کے تقاضوں کی جہاں تک گفتگو ہے, تقاضے کا مفہوم پہلے میں واضح کر دوں کہ تقاضے کا مفہوم کیا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہماری توقع آپ سے کچھ ہوتی ہے, اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہم سے امید رکھتے ہیں.
جی,
اللہ نے اپنا مہمان آپ کو قرار دے دیا, آپ یہی چاہتے تھے کہ آپ کو عزت ملے, کرامت ملے. خالق کائنات نے یہ موقع فراہم کیا اپنے بندوں کو کہ آج ماہ مبارک میں ہم تمہیں اپنا مہمان بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے, اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو بلانے والا آپ کو دعوت دیتا ہے, لیکن اب اس کے گھر جا کر کے اس کے گھر کچھ اصول ہوتے ہیں. کتنا برا مہمان وہ کہلاتا ہے کہ جو میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کے گھر کی حرمت کو پامال کر دے, اس کے گھر کے اصول کو توڑ دے. اور کتنا اچھا مہمان وہ مانا جاتا ہے جو میزبان کے مزاج کے مطابق اس کے گھر میں رہے, ایک دن رہے, ایک مہینہ رہے یا زیادہ رہے. اللہ نے آپ کو دعوت دی, اپنا مہمان بنایا. اب جب مہمان بنا لیا ہے تو یا تو آپ قبول نہ کرتے اس دعوت کو, لیکن جب آپ نے ہنسی خوشی اپنے لیے شرف سمجھ کر کے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اب وارد ہو گئے اس جگہ پر کہ جہاں اللہ نے بلایا, اس زمان میں, اس مکان میں, تو اب گویا آپ خدا کے مہمان ہیں. تو اب یہ دیکھ, رمضان کے تقاضے کا مطلب یہ ہوا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو میزبان ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے.
جی,
اب اگر یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس کا نمائندہ ہے, اس میزبان کا نمائندہ ہے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اور ان کے اوصیاء صالح نے متعدد تقاضوں کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو روزہ رکھ رہا ہے اس مہینے میں, اس میں اخلاص ہونا چاہیے, ریاکاری سے دور ہو, خلوص سے نیت کے ساتھ روزہ رکھے اور پروردگار عالم سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے, اور خود کو اس طریقے سے اس مہینے میں, اس مہینے کے مزاج میں ڈھال لے کہ اب جب اسے دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے یہ قائمن سائمن کی منزل میں ہے, یعنی اللہ کے حضور میں نہایت خلوص کے ساتھ وارد ہو چکا ہے, اور اب وہ اپنے نفس کو گویا اللہ کے حوالے کر چکا ہے, اور اب اس کی مرضی کے اعتبار سے اپنی سانسیں, خدا نے اگر یہ فرمایا کہ ہم تمہاری سانسوں کو عبادت بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سانسوں کو اپنی اس لائق بنا بھی دیں کہ عبادت بننے کے قابل ہو سکے. جی, اسے یہ کہا جا سکے کہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ بھی عبادت شمار ہو سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ تصدقو فی ہے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات دو، خیرات دو. یہاں ماہ رمضان میں خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ خیرات کا اور صدقے کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور شاید اس کی حکمت یہی ہے کہ جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر ایک خیرات اور ایک صدقہ واجب شکل میں بھی زکوٰۃ کے نام سے رکھا گیا ہے،
زکوٰۃ فطرہ.
اس کے بعد پھر وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحمکم، کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ. اور یہ جملہ قابل غور ہے، وصلوا ارحمکم، اپنے رشتہ داروں سے
صلہ رحم،
تم صلہ رحم کرو. رمضان میں ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اپنی خود غرضیوں کو بھلا کر، اپنی انانیت کو بالائے طاق رکھ کر، ہم وصلوا ارحمکم کے نقطے پر، درس پر عمل پیرا ہو جائیں. جو معصومین نے فرمایا کہ اگر ہم سے ہمارا کوئی بھائی ناراض ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، تو اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے بندوں سے رابطہ بناؤ گے، قطع رحم سے دوری اختیار کرو گے اور صلہ رحم کرو گے. یہ تو صرف صلہ رحم رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر ارحام، لیکن دوسری جگہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ رشتہ دار بلکہ ہمارے بندوں سے، اپنے رشتہ داری کے وادیوں سے بھی باہر نکلو اور ماورا اٹھ کر، ہمارے بندوں سے اگر تم اچھے برتاؤ سے پیش آؤ گے تو ہم محشر میں تمہاری گناہوں سے غز نظر کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، ہم تمہیں اپنے قریب بلائیں گے اور جنت الماوا میں جگہ دیں گے، تمہاری گناہوں کو ہم معاف کریں گے. اسی طریقے سے دوسری جگہ پر آیا ہے کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس طریقے کے اعمال انجام دو کہ جب محشر میں اس کا سامنا ہو اور وہ مرحلہ پیش آئے کہ اب حساب و کتاب کی منزل ہو، تو وہاں پر گھبراہٹ نہ ہو، وہاں بے چینیاں نہ ہو، بلکہ اطمینان رہے کہ اب ہم اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں پر ہمارے اعمال ہمارے شفیع بن جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں.
یہ میں یہاں پر ایک اشارہ کرتا چلوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ مولوی صاحب کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، قیامت کے دن جنت جہنم کی طرف کشاکشاں فرشتے لے جا رہے ہوں گے بعض بندگان خدا کو، جو دشمنان خدا ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی آج جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں اس روئے زمین پر، یہ ہمارے گوشت پوست
جی،
یہ ہماری ہڈیاں، یہ ہمارے اعضاء و جوارے، سب ہمارے اعمال کی روز قیامت گواہی دیں گے بارگاہ پروردگار.
جی ہاں، اب یہاں پر یہ بھی اشارہ ہوا کہ وَغُزُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرْ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ. ابھی آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہم کو کچھ نعمتیں دی ہیں. نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب اللہ کا جو محسن مطلق ہے، محسن حقیقی ہے، اس کے احسانات کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن حصول ثواب کی غرض سے، ادائیگی فرض کی غرض سے، جس چیز کی طرف علماء نے معصومین کی احادیث سے مدد لیتے ہوئے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، جو حق ہے شکر کا وہ بھی نہیں کر سکتے، تو شکر ادا کیسے کریں؟ کم سے کم ان نعمتوں کا ان جگہوں پر استعمال کیا جائے کہ جہاں کے لیے وہ دی گئی ہیں.
صحیح،
یعنی نعمتوں کا صحیح استفادہ، صحیح استعمال کرنا، یہ ہے شکر. اب اگر کان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو کانوں سے ان چیزوں کو سنیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہو اسے سنیں، اذان ہو اسے سنیں، اور زبان سے دہرائیں، یہ تمام چیزیں. تو رمضان کے تقاضے یہ ہیں خصوصی طور پہ، بالخصوص کہ وہ اعمال حسنہ کہ جو ہم اپنے ان اعضاء جوارے سے انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان اعضاء جوارے سے انجام دیں، بدرجہ اولا خاس کر کے ماہ رمضان میں اسے انجام دیں، یہ شکر نعمت بھی ہے، یہ ہیں رمضان کے تقاضے بھی ہم سے. یتیموں کے ساتھ خاص کر کے مہربانی سے پیش آئیں، اس لیے کہ تمام معصومین نے عام دنوں میں بھی، بالخصوص رمضان المبارک میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور ایک بات اور بیان کی گئی کہ تم اگر ان کے ساتھ رحم شفقت اور محبت سے پیش آؤ گے تو جب تمہارے یتیم سامنے آئیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا تمہارے یتیموں کے تئیں, اور پھر تمہارے یتیموں سے دوسرے افراد محبت و شفقت سے پیش آئیں گے. اور پھر اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں نبی کے حدیث ارشاد ہوتا ہے اسے آپ کی خدمت پیش کر دوں. ایوہ الناس ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم ففکوہا باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من ازوارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم. کہ دیکھو جو تمہارے نفوس ہیں, یہ نفوس یہ تمہارے اعمال کے مرہون ہیں, یعنی جیسے تم اعمال کرتے جاؤ گے ویسا ہی اثر ان نفوس مرتب ہوتا چلا جائے گا, اور تمہاری پشت یہ ثقیل ہو چکی ہے, اس پہ وزن ہے. اب اس وزن کو تم ہلکا کر سکتے ہو سجدے کے ذریعے سے. اور اس طریقے سے آگے اور بھی چیزیں بیان کیں نبی نے. پھر آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اگر تم اعمال حسنہ انجام دیتے چلے جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تم اپنے ہی ذریعے سے اور اپنے ہی ہاتھوں سے, میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے ہی ہاتھوں سے جنت کے دروازوں کو کھول سکتے ہو اپنے اعمال کو کنجی بنا کر کے, اور پھر چاہو تو پھر باب جہنم کو تم بند کر سکتے ہو. یعنی تمہارے اعمال وہ ہیں کہ جو تمہیں نتیجہ دے سکتے ہیں, چاہے تم جنتی بن جاؤ یا جہنمی بن جاؤ.
جی ہاں, اگر اجازت دیں تو ایک اور وقفے کا اعلان کیا جائے. ہمارا پروگرام ہے نسیم سحر, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گا نسیم سحر.
یا سروری ومنیتی وعبادی وانیسی رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا سلما. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
بہت بہت خوش آمدید عرض کرتے ہیں پروگرام نسیم سحر میں. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام جناب احتشام عباس زیدی صاحب اور قبلہ جناب شبیب حسینی صاحب. قبلہ زیدی صاحب, خود ماہ مبارک رمضان میں روزہ اصل ٹارگیٹ ہمارا ہونا چاہیے, صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے روزہ رکھنا ہے کسی بھی طرح, یا یہ کہ روزے کو قرب الہی کے لیے وسیلہ قرار دینا چاہیے؟ آپ کے اپنے مشاہدہ اور آپ کی اپنی تبلیغ جو آپ نے مختلف ممالک کے سفر کیا ہے ہندوستان یا دیگر ممالک میں, ماہ مبارک رمضان میں عام انسانوں کو دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے تقاضے ہیں یا نہیں؟
بڑی مشکل ہے اس سلسلے میں یہ بات, بہت ہی بعض مواقع کے اوپر بڑی شیریں بھی ہے اور بڑی تلخ بھی ہے.
جی,
اور ایسے ہی مواقع آتے ہیں کہ جب کچھ کہنے کا کہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں سے یہ بات کہیں. ہم نے اپنی عبادتوں کو بھی اپنی ظاہرداری اور گویا نفس پرستی کا ذریعہ بنا لیا ہے. عبادتیں جتنی بھی ہیں, حتیٰ ایام عزا میں بھی مجلسیں خالص نہیں رہ گئی ہیں. نفس کے لیے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں, امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ مجلسیں نہیں ہوتی. افسوس جو ہے وہ یہ ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں تبرک کا اچھا یا برا دیکھا یا سمجھا جانا, فرش کا بڑا یا چھوٹا ہونا, غریب اور فقیر کا امتیاز آنکھوں میں آنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اخلاص کو چھوڑ دیا ہے. عبادتوں میں اخلاص بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر خلوص نیت نہیں ہے تو عبادت عبادت نہیں ہے. بعض جگہ افطاری بہت اچھی ہے, بعض کے یہاں کی افطاری بہت ذرا سا نرم ہے, تو تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے یہاں کی افطاری اچھی نہیں تھی, ان کے یہاں کی افطاری خراب تھی, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. ہو سکتا ہے وہ کہ جو صرف ایک کھجور لے کر کے مسجد میں وارد ہوا ہو وہ کمال اخلاص کے ساتھ آیا ہو,
سبحان اللہ,
اور وہ کہ جس نے دیگیں چڑھا رکھی تھیں روزہ داروں کا روزہ کھلانے میں, اس نے صرف اپنے نفس کے لیے یہ کام کیا تھا, قربتاً اللہ یہ کام نہیں کیا تھا. ممکن ہے ایسا ہو, ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو, اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ
خرچ کرتے ہیں,
خرچ کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں,
صحیح,
اور زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن کسی کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل اور ہماری گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے یہاں کی افطاری اچھی تھی, فلاں کے یہاں کی افطار خراب تھی, فلاں ایسے روزہ دار ہیں, فلاں ویسے روزہ دار ہیں. دعا ہمیں تعلیم کی گئی ہے, اور یہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے. روزہ ہمیں کس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے؟ اگر ہم اس دعا کو جو ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے, اس دعا کو مفہوم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے ہضم کر لیں اور اپنے اندر اتار لیں, تو اس کے بعد روزے کی حلاوت اور شیرینی دو چندہ ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. وہ آدمی جو بھوکا ہے, جو پیاسا ہے, جو اپنی گویا بے مائیگی کا احساس کرتا ہے, کمزوری کا, ناتوانی کا احساس کر رہا ہے, پیاس میں ناتوانی زیادہ محسوس ہوتی ہے, بھوک میں ناتوانی زیادہ محسوس ہوتی ہے, بعض چیزوں سے, بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے میں انسان اپنے آپ کو ہیچ سمجھنے لگتا ہے, ناتواں سمجھنے لگتا ہے. پیسہ ہے اس کے پاس, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, امیر ہے, صاحب اقتدار اور اختیار ہے, وہ کھا پی سکتا ہے, وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن روک رہا ہے. کیوں روک رہا ہے اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ پروردگار عالم اس کے اندر ایک ایسی قوت اور توانائی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اب جو اس کی زبان کھلے تو کیا کہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. سب سے پہلے اپنی زندگی سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے کہ وہ لوگ ہم بھی جاننے والے ہیں وہاں جو قبر کے اندر ہیں, پالنے والے اہل قبر کو سرور عطا فرما. اللہم اغن کل فقیر. یہاں انسان ہی, یہاں مومن کو نہیں رکھا گیا, یہاں مسلمان کو نہیں رکھا گیا, یہاں انسان تک کو نہیں رکھا گیا, بلکہ آواز دی اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکسو کل عریان. یہ دعا خود اپنی جگہ کے اوپر بتاتی ہے کہ پروردگار عالم ان عبادتوں کے ذریعے اور اس صوم کے ذریعے اور اس روزے کے ذریعے انسان کو کس عظمت اور بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اور یہی ہمارا گویا اس مہینے میں اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے. تجربات بہت سے ہیں لیکن ہم روزے کو روزے کی طرح سے برتیں, یہ ہماری کامیابی.
جی ہاں, بہت شکریہ شمیم صاحب. آپ کی آخری گفتگو ناظرین کے لیے اگر ہو تو میں حاضری خدمت ہوں.
جی ہاں, وہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ رمضان کے سلسلے میں کہ قرآن کیا کہتا ہے, میں اس کو واضح کر دوں کہ دیکھیے دو طریقے گفتگو ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان روزے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تو متعدد آیتیں ہیں, لیکن رمضان کی مفہومی گفتگو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ہے, لیکن لفظ رمضان قرآن مجید میں ایک بار استعمال ہوا ہے, وہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے کہ جس کا ذکر دعائے رمضان میں بھی ہے جو ہر روز ہمارے ناظرین محترم پڑھ رہے ہوں گے, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. یہ آیت وہ ہے, یہ پوری تفصیلی آیت ہے 185, اس کا ایک حصہ ہے جو اس دعا میں ذکر کیا گیا. یہاں اللہ نے لفظ رمضان کا استعمال کیا, پھر آگے چل کے کہا فمن شہد منکم الشہر فل یصم ہو. اب جو اس رمضان کو درک کرے اس کو روزہ رکھنا ہے. پھر اس رمضان میں واقع ہونے والی بعض تاریخوں کا, بعض شبوں کا بھی ذکر ہے, جیسے کہ شب قدر ہے سورہ نزلنا میں, اور وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ شب ہزار راتوں سے بہتر ہے. یا ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اس حدیث اس آیت کے حوالے سے اور اس کی شرح کرتے ہوئے شب قدر کے بارے میں کہ ہم اہل بیت کا موازنہ مقایسہ اور مقابلہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کا مقابلہ کسی بھی مہینے سے, حتیٰ جو محترم اور حرام مہینے ہیں ان میں سے بھی کسی سے موازنہ مقایسہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں صرف ایک رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر انجام دیے جانے والے اعمال ہزار مہینوں سے بہتر ہیں.
جی ہاں, بہت بہت شکریہ قبلہ حسینی صاحب, مول صاحب بہت شکریہ, استفادہ کیا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ مزید استفادہ کریں گے. اگر اجازت ہے تو ناظرین سے خدا حافظی کر لیتے ہیں. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہو گیا ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ یقیناً تمام مہینے مالک کائنات کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن ان تمام مہینوں میں جو عظمت, جو رفعت, جو بلندی, جو فضیلت ماہ مبارک رمضان کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. اگر یہ مہینہ باعظمت ہے تو یقیناً اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کی اپنی ہم سے کچھ ڈیمانڈس ہیں. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے مد نظر رکھیں, ان کی سیرت پر چلیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں, اپنی زندگی میں اتنے زیادہ نیک اعمال انجام دیں کہ خداوند کریم خود ہم پر فخر و مباہات کرتا ہوا نظر آئے. وقت ختم ہو گیا ہے. آخری پروگرام میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں, اے کریم پروردگار, اس مبارک و مسعود مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی, عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق کرامت فرما. اے کریم پروردگار, آئندہ ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے کریم پروردگار, یوسف زہرا و مرتضیٰ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہو جائیں کہ خود امام ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
رمضان طوبى للنفس بتقواها
وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها
وصلاة الله